والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وما جاء في هذه الرواية أعم من الأولى لأنها تشتمل على من كان مهدثا أو تابعا لمهدث وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما واللفظ لأحمد عن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على هذا الحديث وفي حاشية المسند.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین حضرات، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا یہ درس فضیلت الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد حافظہ اللہ کی ایک گراں قدر شرح سے ہوتا ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ حافظہ اللہ نے شرح سے قبل کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، 10 فوائد ہیں جن میں سے پہلے فائدے پر گفتگو جاری تھی. وہ فائدہ یہ تھا کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدے کے بعد میں منہج بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقیدے کے بعد میں بھی کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہے، اور کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، یعنی جس طرح ہر مسئلے کا مستند کتاب و سنت ہے اور یہ سلف صالحین کا منحج ہے، اور وہ کوئی مسئلہ اپنی احوا یا اپنی ذاتی فکر سے اطلاع نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، تو ہر مسئلے کی طرح عقیدے کا باب بھی کتاب و سنت پر قائم ہے، اور اس طرح کہ فہم سلف صالحین کے مطابق. اس موقف پر کچھ ادلہ کتاب و سنت سے بیان ہوئے تھے، آج بھی چند روایتیں آپ سامنے پڑھی گئیں وہ بھی اسی موقع کی تائید میں ہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں احداث کیا، احداث کا معنی کوئی نئی چیز ایجاد کی، کوئی نئی چیز تیار کی، اور وہ چیز خود بنا کر اسے دین کی طرف منسوخ کر دیا، اس کو عمل صالح قرار دیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فہو رد، وہ چیز مردود ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر مسئلے میں جو مستند ہے وہ کتاب و سنت ہے اور اللہ تعالی کی وحی. لہذا ہر نئی چیز جو کسی نے ایجاد کر ڈالی اور اس کو عمل صالح قرار دیا یا اس کو دین شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ چیز مردود ہے اور قطعاً قابل قبول نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان اپنے عموم کے اعتبار سے ہر مسئلے کو شامل ہے جن میں سر فہرست عقیدے کا باب ہے. یہی حدیث صحیح مسلم میں ان الفاظ سے بھی مروی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے اور جس عمل کو ہماری تائید حاصل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. یہ دونوں الفاظ جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے شیخ حافظ اللہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی روایت جس کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کر دی اور اس دین کے کھاتے میں خود تیار کر کے ڈال دی تو وہ چیز مردود ہے. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی چیز کسی نے بنا لی، جبکہ دوسری حدیث میں الفاظ ہے من عامل عملا، کہ جس نے کوئی عمل کیا لیس علی امرنا، جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ مردود ہے. یہ عموم ہے، یعنی جس نے عمل کیا کوئی، خواب و عمل اس نے خود بنایا ہو یا کسی اور نے بنا کے اس کو دیا ہو. تو ان دونوں روایتوں کے الفاظ میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت کی دلالت یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی عمل خود بنا لیا، کوئی نیا عمل ایجاد کر لیا تو وہ مردود ہے، اور دوسری حدیث کی دلالت یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی نیا عمل کیا، خواب و خود بنایا ہو یا کسی اور نے بنا کر ایجاد کر کے اس کو دیا ہو. تو ان دونوں احادیث کے اجتماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں کوئی نئی چیز بنانا بھی مردود ہے، اور کسی کی نئی چیز بنائی ہوئی پر عمل کرنا بھی مردود ہے. تو ان دونوں احادیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کتاب و سنت سے ہٹ کر ہر چیز، ہر نئی چیز مردود ہے تو پھر یہ عموم عقیدے پر بھی مشتمل ہے. عقیدے کے باب میں بھی ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت پر اکتفا کریں، قرآن و حدیث پر اکتفا کریں، اور کوئی نئی فکر یا کوئی نئی چیز اختراع نہ کریں، ایجاد نہ کریں، بلکہ منہج سلف صالحین کی روشنی میں قرآن و حدیث کی اتباع کریں. ایک اور روایت مسلم احمد کے حوالے سے، اور بھی بہت سے محدثین نے اس کو روایت کی، جیسے امام ابو داؤد نے، لیکن الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور اس کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اہل الکتابین افتقوا فی دینہم علی سنتین و سبعین ملتا، کہ اہل الکتابین یعنی یہودی اور عیسائی اپنے دین میں 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور یہ 73 فرقے کیا ہیں؟ یعنی الاہواء، یعنی بدعات کے راستے پر چلنے والے، نئی نئی چیزیں اختراع کر کے اور ایجاد کر کے ان پر عمل کرنے والے, تو ایسے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. کلھا فی النار, یہ سب کے سب جہنم میں, الا واحدہ سوائے ایک کے, وہی الجماعہ, اور وہ ایک جو جماعت جو جنت میں جائے گی وہ الجماعہ ہے. الجماعہ سے مراد وہ افراد چاہے وہ کم ہو یا زیادہ جو ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والے ہیں اور ان احوار خواہشات کی اور بدعات کی پیروی نہیں کرتے, یہ الجماعہ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے, اور جو بھی اس منہج کا پیروکار ہوگا وہ اسی جماعت کا تسلسل ہوگا اور اسی جماعت میں اس کا شمار ہوگا. اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ہمارا جو موقف کہ عقیدے کے بعد میں اتباع کتاب و سنت فرض ہے, اس حدیث سے اس کی تائید ہو رہی ہے. چنانچہ جو لوگ کتاب و سنت اتباع نہیں کرتے, اور بخصوص عقیدے کے بعد میں جو سب سے اہم اور مقدم باب ہے, اس میں اپنی احوا کا اور اپنی خواہشات کی پیروی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ گمراہی پر ہیں, اور ان کا منہج و ضلالت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہنم کے داخلے کی وعید سنائی ہے. اور جہنم سے محفوظ ہونے والے الجماعہ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں ہر عمل میں کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں. چنانچہ عقیدے جیسے اہم باب میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے پیروکار ہیں, اور کسی قسم کی احوا خواہشات اور خافات کی پیروی نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کی جماعت وطیرہ تھا, اور جو شخص بھی اس منہج کا حامل ہوگا اس کا شمار اسی جماعت میں سے ہوگا, اور یہ جماعت چونکہ کامیاب اور فائز المرام ہوگی تو جو بھی ان کا پیروکار ہے وہ بھی کامیاب اور فائز المرام ہوگا. جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, کہ سابقین اولین, انصار و مہاجرین صحابہ کرام, جن کا منہج جسم نہار کے سورج کی طرح روشن ہے, نبی علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے, اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر ارتکاز اور اکتفا کرنے والے تھے. یہ والذین تبعوہم, اور جو بھی ان کا پیروکار ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے. یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور پسندیدگی دنیا کی ان تین جماعتوں کے لیے ہے, ایک انصار صحابہ کرام, دوسرے مہاجرین صحابہ کرام, اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں, چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں, کسی بھی خطے کے ہوں, اور کسی بھی دور کے ہوں, اور کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں, اگر وہ منہج صحابہ کے پیروکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے. یہ واضح نصول اس بات پر شاہد عدل ہے کہ ہمیں ہر مسئلے میں, اور خاص طور پہ عقیدے کے بعد میں, نصوص وحی کی اتباع کرنی ہے, اور وہ بھی صحابہ کرام, سلف صالحین اور اہل سنہ کے فہم کی روشنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن انس في حديث طويل آخره فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما كانت عقيدة أهل السنة والجماعة مبينة على الكتاب والسنة مبنية على الكتاب والسنة, لأن ما يعتقد هو من علم الغيب ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة.
شیخ حافظہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کا حوالہ دیا ہے. یہ حدیث انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہے اور یہ ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا, میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اور میری سنت سے روگردانی کرے گا, فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ میری امت یا میری جماعت میں سے نہیں ہے اور وہ میرے منہج سے الگ ہو گیا. یہ حدیث اپنے عموم کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے اور آپ کی سنت سے روگردان کرنے والا اس ملت اور اس دین سے خارج ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اصول فروع میں, جس میں عقیدہ بھی ہے, احکام اور مسائل بھی ہیں, حلال اور حرام بھی ہیں, محرمات بھی ہیں, مندوبات اور مستحبات بھی ہیں, ان تمام امور میں ہمارا نصف العین نبی اسلام کی سنت ہونا چاہیے. جو اس پکار بند ہوگا وہ یقیناً پیغمبر اسلام کا پیروکار اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا مستحق ہوگا, اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ یقیناً اس ملت سے اور اس دین سے اور منہج سے دور ہوتا جائے گا. یہ حدیث بھی ہم سے اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں, اور عقیدہ چونکہ سب سے اہم معاملہ ہے, لہذا اس میں خاص طور پہ نبی اسلام کی سنت, آپ کا طریقہ اور آپ کی حدی مبارک کی اتباع کریں اور کسی لمحے اس سے غافل ہونے کی کوشش نہ کریں. ایک اور بات جو اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا مبنی کتاب سنت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتاب سنت پر قائم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام اعتقادی مسائل علم غیب سے متعلق ہیں اور علم غیب کسی انسان کو حاصل نہیں, اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ علم غیب کی معرفت صرف اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم ہے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی ان مغیبات پر اس وقت تک مطلع نہ ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی نہ آ جاتی. تو پھر ایک عام انسان ان مغیبات پر بغیر وحی کے اور کتاب و سنت کے کیسے مطلع ہو سکتا ہے؟ لہذا معتقدات یا عقائد کا معاملہ خالصتاً مکمل اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم ہے, اور اس میں بندے کی ذاتی آراء اور ذاتی رجحانات کا کوئی دخل نہیں. یہ تمام چیزیں امور غیب سے ہیں اور امور غیب کی معرفت اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم ہے. تو پھر عقائد میں خاص طور پہ کوئی شخص اپنی عقل کو, اپنی رائے کو استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر وہ استعمال کرے گا تو یہ یقیناً اس علم غیب میں دخل اندازی ہوگی. لہذا ان مغیبات کو ہم اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم رکھیں, اور جو اللہ کی وحی ہم کو دے وہ لیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں, اور اس سے کم یا زیادہ, اس سے پیچھے ہٹنے یا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں.
وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة فإن العقل السليم يوافقه ولا يعارضه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل.
اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. یہ کہ کتاب سنت سے اللہ رب العزت کی کتاب اور رسول جو چیز ثابت ہے وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں بلکہ وہ عقل سلیم کے موافق ہے, اور عقل سلیم اس کا معارضہ نہیں کرتی اور اس کا ابا نہیں کرتی. اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ آج خاص طور پہ علماء خلف میں سے بعض جو فلسفہ اور علم کلام کی گتھیوں میں گم ہو کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معتقدات ہم نے امت کے سامنے پیش کیے ہیں وہ عقل کے مطابق ہیں, اور عقل سے ہم نے وہ معتقدات پیش کیے ہیں, جبکہ جو سلف صالحین کا کلام ہے وہ تو بعض اوقات خلاف عقل محسوس ہوتا ہے, جس کی آگے کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی. تو شیخ حفظہ اللہ نے یہ تنبیہ فرما دی کہ وہ لوگ غلطی پر قائم اور ان کا منہج ضلالت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقائد عقل سلیم کے موافق نہیں, بلکہ وہ عقل سلیم کے عین مطابق ہیں, اور کسی موڑ پر عقل سلیم ان عقائد کا انکار نہیں کرتی, ان سے معارضہ نہیں کرتی. اور اگر آپ اس بات میں مزید اطلاع چاہتے ہوں اور مزید علم بڑھانا چاہتے ہوں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام درء تعارض العقل والنقل ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ عقل و نقل میں جو تعارض کے دعوے کیے جاتے ہیں ان دموں کی نفی, یہ دعوے باطل ہیں. نقل یعنی شریعت کتاب و سنت اللہ کی وحی, اور عقل کون سی عقل؟ عقل سلیم جو وحی جو نور وحی سے مستنیر ہے وہ عقل نقل کے مخالف نہیں اور معارض نہیں. ہاں جن کی سوچ بیمار ہو اور جن کی عقل دائمی مریض ہو انہیں یقین کتاب و سنت کے نورانی احکام سے الجھن محسوس ہوگی, لیکن عقل سلیم اور نقل یعنی شریعت میں کوئی تعارض نہیں. اور جن لوگوں نے تعارض کے دعوے کیے اور مثالوں سے اپنے موقف کو واضح کرنے کی کوشش کی ان پر شیخ الاسلام نے رد فرمایا اور ان کے دعوے کی تردید کی, اور یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب و سنت اور عقل سلیم میں کوئی تعارض نہیں. لہذا جتنے بھی معتقدات کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے.
جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم. والمعول علیہ فی فہم النصوص ما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جاء عنہم من الفہم الصائب والعلم النافع وقد فهموا معانی ما خطبوا به من صفات اللہ عز وجل لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفویضهم على علم کیفیاتها الى اللہ عز وجل لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
عقيدة کے باب میں کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے میں جو سب سے بڑی معتمد علیہ چیز ہے جس پر امت کو اعتماد کرنا چاہیے, علماء کو, طلباء کو اور عامۃ الناس کو, پھر سن لیجئے عقیدے کے بارے میں جو کتاب و سنت کے نصوص ہیں ان کے فہم اور ان کو سمجھنے میں جو سب سے بڑی معتبر علیہ چیز ہے جس پر اعتماد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم تھے. صحابہ اکرام کا فہم فہم سدید ہے, بالکل درست فہم, کیونکہ جو چیز انہوں نے سمجھی وہ نبی علیہ السلام کے سامنے سمجھی, ان کے پاس جو علم تھا وہ علم نافع تھا. کس کے لیے؟ امت کے لیے. یعنی امت بھی کتاب و سنت کے نصوص کے فہم کے لیے صحابہ کے منہج کو اختیار کرے, کیونکہ صحابہ اکرام نے یہ فہم نبی علیہ السلام سے حاصل کیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے حاصل کیا, تو اس فہم میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ رب العزت کی وحی کے نزول میں اور نبی علیہ السلام کے پیش فرمانے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اسی طرح صحابہ اکرام کے فہم میں غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ فہم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا. چنانچہ صحابہ اکرام ان معانی کو خوب سمجھے جو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے باب پیش کیے, اور یہ سب سے اہم مسئلہ اعتقاد کے بعد میں اللہ رب العزت کی صفات کا, یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب جا اپنی صفات بیان کی, وہ صفات کیا تھیں اور ان صفات کے معنی کیا تھے, یہ صحابہ اکرام خوب سمجھے. کیوں سمجھے؟ لأن الكتاب والسنة بلغتهم, اس لیے کہ قرآن و حدیث ان کی اپنی زبان میں تھے, فصیح عربی زبان میں, لہذا ان نصوص کے معانی کو صحابہ اکرام خوب سمجھے. اس کے بعد مع تفویضهم علم کیفیات الى اللہ عز وجل, انہوں نے معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ان صفات کی کیفیتیں تھیں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہ ہے صحابہ کرام کے فہم کا خلاصہ, یعنی اللہ رب العزت کی صفات پر مبنی جو بھی نصوص ہیں اور قرآن حدیث کی ادلہ ہیں ان کو صحابہ کرام سمجھے اور صحیح سمجھے, جس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ کتاب و سنت ان کی اپنی زبان میں تھے, دوسری یہ انہوں نے جو کچھ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھا. تو ان دو صورتوں جو بڑی واضح ہیں کہ بعد بلا غلطی ہو سکتی, اس لیے پوری امت کے لیے فہم نصوص میں جو معتمد علیہ ہے وہ صحابہ کا منحص ہے. صحابہ کے منحص کا دوسرا حصہ یہ ہے نصوص و صفات کے فہم میں کہ انہوں نے صفات کے معنی کو تو سمجھا لیکن کیفیت کے فہم سے وہ قاصر تھے, لہذا انہوں نے ان صفات کی کیفیتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صفت کا معنی تو ظاہر تھا جو ان کی لغت میں تھا, لیکن صفت کی کیفیت وہ علم غیب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور علم غیب پر اطلاع کا ایک ہی مصدر اور ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی وحی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کر دی اس فصیح زبان میں جو صحابہ اکرام کی تھی, لیکن صفات کی کیفیت بیان نہیں کی. اس منحج کو اگر مثال سے سمجھنا ہے تو امام اہل السنہ امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو بڑا معروف اور اس باب میں عمدہ ہے اس کو سمجھیں. ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر اللہ تعالیٰ کے استواء العرش کی کیفیت کا سوال کیا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے, امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے لفظ استواء فصیح عربی کا لفظ ہے اور ہم اس لفظ کے معنی کو جانتے ہیں، لہذا استواء تو معلوم ہے. لیکن ول کیف مجہول، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے یہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے مستوی ہوں. اور یہ صحابہ کا فہم نصوص ہے، وہ صفات کے معنی جانتے تھے لیکن صفات کی کیفیت کو انہوں نے اللہ کے سپرد کیا، کیونکہ کیفیت وہ اللہ کا علم غیب ہے جس پہ اطلاع کا راستہ صرف اللہ کی وحی ہے، کسی بندے کی سوچ اور فکر نہیں. اللہ کے علم تک کسی بندے کی رسائی نہیں جب تک اللہ رب العزت اپنی وحی سے آگاہ نہیں فرمائے گا، کسی کو آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استواء کی صفت معلوم ہے، کیونکہ استواء عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہماری لغت میں مشہور ہے، واضح ہے، لیکن استواء کی کیفیت مجہول ہے. تو جو چیز معلوم ہے اس کو بیان کرو، اور جو چیز معلوم نہیں اس پر خاموش ہو جاؤ. بل ایمان بھی واجب، اب استواء پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ استواء کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اب اس پر ایمان لانا واجب ہے. بس سوال عنہ بدعت، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت. استواء کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. کیفیت کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو کیفیت کا سوال بدعت ہے. دیکھیں کیسا پیارا منہج ہے کہ کچھ جواب بدعت ہوتے ہیں، کچھ عمل بدعت ہوتے ہیں، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ منہج صفات میں کچھ سوال بھی بدعت ہے، وہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اس قصے کی تفصیل میں یہ بات مذکور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مر رہی تو اسوان ان کا قطو، کہ ہم نے تجھ سے بدتر انسان کبھی نہیں دیکھا. اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر ہماری مجلس سے باہر نکال دو، یہ ہمارے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتا. اتنا واضح اور روشن منہج تو سلف صالحین کا، اور امام مالک کا یہ قول در حقیقت منہج اصحاب رسول کی تعبیر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صفات جو اہم ترین اعتقادی مسئلہ ہے، صفات کے ان باب میں ہمارا فہم صحابہ کی طرح ہونا چاہیے. جس فہم کا نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کی صفات کے نصوص کو صحیح سمجھا، کیونکہ یہ ان کی اپنی زبان میں تھے اور ان کے معنی کو وہ جانتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے جو کچھ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھا، اس میں غلطی نہیں سکتی. لیکن صفات کی کیفیت کیا تھی؟ یہ چیز اللہ رب العزت کے امور غیب میں ہے، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو اللہ کے علم اور خبر کے بغیر اس چیز کو کوئی نہیں جان سکتا. لہذا جن لوگوں نے کیفیت کا تکلف کیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات کو مرتب کیا، ان کا منہج ضرورت ہے، وہ نبی اسلام کے منہج کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہے. اہل السنہ محدثین اور ائمہ کرام ائمہ کبار کے منہج کے خلاف ہے.
وقد اوزہ ما کان علیہ صحابہ في صفات الله عز وجل الشيخ أبو العباس أحمد بن علي المكريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، فقال ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية، اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتاب العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى فلم يسأل أحد من العرب بأسرهم كرويهم وبدويهم أن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أهوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من صفات الله كلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعزمة، وساقوا الكلام سوقا راهدا، وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تعويل شيء من هذا. ورعوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيء من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمانهم القول بالقدر وأن الأمر أنفى، أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه.
الشيخ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي جو نمی صدی ہجری کے علماء میں سے محدثین میں سے، ان کی ایک کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے منہج کو واضح کیا ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفات سے ہے، یعنی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کرام کا منہج کیا تھا. چنانچہ انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، ذکر الحال فی عقائد اہل الاسلام منذ ابتداء الملت الاسلامیہ الى ان انتشر مذہب الاشعریہ، کہ اہل اسلام کے کی عقائد کیا تھے، ملت اسلامیہ کے شروع سے مذہب اشعریہ کے پھیلنے تک، یعنی ملت اسلامیہ کا شروع کیا ہے، صحابہ کا دور، یہ دور اول اور امر اول جس پر صحابہ کرام تھے، تو اس دور سے لے کر اشعری مذہب کے پھیلنے تک عقائد اہل اسلام کی صورت کیا تھی، یہ ایک مستقل عنوان انہوں نے قائم کیا، اور اس عنوان کے تحت صحابہ کرام کے منہج کو واضح کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب عرب میں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی صفات بیان کی. یہ صفات انہوں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی, بلکہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنا تعارف کرایا اور اپنی ذات کی صفات بیان کی اپنی کتاب مقدس میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل وہی صفات لوگوں کے سامنے پیش کی. جس طرح روح الامین جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو وہ مبارک علم دیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی علم لوگوں کی طرف منتقل فرما دیا, اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے وہی علم پیش کر دیا. اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی نبی علیہ السلام کے پاس آتی رہی, نبی علیہ السلام نے وہ علم اور وہ وحی صحابہ تک پہنچا دی. چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سنا اور صفات کا علم حاصل کیا. اب جتنے بھی صحابہ کرام تھے مکمل شروع سے لے کر آخر تک, خواب و قربی ہو یا بدوی ہو, خواب و شہر کے رہنے والے ہوں یا دیہات اور گاؤں کے رہنے والے ہوں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان صحابہ میں سے کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کے معنی کا سوال نہیں کیا. کتب حدیث اس بات پر شاہد ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے نماز کے مسائل کا سوال کیا, زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں پوچھا, روزے کے مسائل پوچھے اور حج کے مسائل معلوم کیے, دیگر جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی تھے, کسی چیز کا حکم اور کسی چیز سے روکا, ان سب کی بابت سوال کیے, احادیث میں موجود ہیں. اسی طرح صحابہ کرام نے قیامت کے بارے میں سوال کیے, جنت کے بارے میں سوال کیے, جہنم کے بارے میں سوال کیے, لیکن کسی صحابی نے اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں سوال نہیں کیا. اگر کسی صحابی نے اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت کا سوال کیا ہوتا, تو جس طرح کتب حدیث میں بقیہ سوال منقول ہیں, نماز کے بارے میں سوال منقول ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں سوال منقول ہیں, اور حج و عمرہ کے بارے میں سوال منقول ہیں, قیامت اور جنت اور جہنم کے بارے میں سوال منقول, اسی طرح یہ سوال بھی منقول ہوتے. جس طرح حلال و حرام کے بارے میں اور مختلف احکام کے بارے میں سوال منقول ہیں, تو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں بھی اگر سوال کیے ہوتے تو وہ بھی منقول ہوتے. جس طرح صحابہ کرام نے ترغیب و ترہیب کے بعد میں سوال کیے کہ کون سے اعمال افضل ہیں اور کس عمل سے بچنا چاہیے, قیامت کے احوال کے بارے میں سوال کیے اور آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں سوال کیے, اور وہ سوال سب کے سب احادیث میں موجود ہیں, خواب و معاجم ہوں یا مساجد ہوں یا جوامع ہوں. یہ معاجم, مسانید و جوامع, یہ کتب حدیث کی اقسام ہیں. معاجم معجم کی جمع, معجم حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جسے صاحب کتاب حدیثیں نقل کرے اپنے مشائخ کی ترتیب سے, اور مسانید مسند کی جمع ہے, اور مسند حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں صاحب کتاب احادیث کو نقل کرے صحابہ کرام کی ترتیب سے, اور جوامع جامع کی جمع ہے, اور جامع حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں صاحب کتاب شریعت کے تمام احکام کو جمع کر دے, تمام احکام کے تعلق سے باب قائم کرے اور ان کے تحت احادیث کو نقل کرے. تو آپ معاجم کو اٹھا لیں, مسانید کو اٹھا لیں, اور جامع کو اٹھا لیں, صحابہ کرام کے مختلف سوالات آپ کو ملیں گے, حلال و حرام کے بارے میں, ترغیب و ترہیب کے بارے میں, اور فن و مناہم کے بارے میں, قیامت کے احوال کے بارے میں, لیکن آپ پوری دقت نظر سے دیکھیں ان تمام احادیث کے دفاتر کو، آپ کو ان تمام دفاتر میں کسی شادی کا اللہ رب العزت کی صفا کے بارے میں کوئی سوال نہیں ملے گا. اور جو حدیث نبوی کا ذوق رکھتا ہے اور جو احادیث کو پڑھتا ہے آثار جس کی اطلاع ہے، وہ اس بات کی خوب خوب گواہی دے گا کہ صحابہ کرام نے دیگر ہر امر کے بارے میں پوچھا لیکن اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں نہیں پوچھا. چنانچہ کسی بھی طریق سے اس تعلق سے صحابہ کرام کا کوئی سوال وارد نہیں، حالانکہ صحابہ کے مختلف طبقات ہیں اور ان کی عادات بھی بہت زیادہ. مختلف طبقات سے مراد بعض صحابہ جو نبی علیہ السلام سے طویل صحبت رکھتے تھے اور ایک لمبا وقت اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اور بعض صحابہ نے چند مہینے گزارے، چند سال گزارے، اور بعض صحابہ نے چند دن گزارے. یہ مختلف طبقات ہیں، کوئی چھوٹا صحابی کو بڑا صحابی، اور کسی کا علم زیادہ کسی کا علم کم، لیکن کسی صحابی سے کثرت تعداد کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرنا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ العزت کی کسی صفت کا سوال کیا ہو. قرآن حکیم جتنی بھی صفات بیان ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بیان ہوئی، ان صفات کے معنی کے تعلق سے صحابہ نے اللہ کے نبی سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ ان صفات کے معنی کو سمجھتے تھے. اور معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لانے والے تھے. اس کے بعد مزید کلام کے تعلق سے خاموش تھے، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کو وہ انہوں نے سنا، ان کے الفاظ پر ایمان لے آئے اور ان کے معنی کو سمجھ لیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. مثال کے طور پر ابو عزت سمیع بصیر، سمیع ہے اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. ان دو صفات کو انہوں نے اللہ کے نبی سے حاصل کیا اور ان کے معنی کو سمجھ گئے، کیونکہ یہ ان کی فصیح لغت میں ان صفات کا بیان ہوا. سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا. وہ اس حقیقت پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اس بات خاموش، کس طرح سنتا ہے اور کس طرح دیکھتا ہے، اس کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، اس تعلق سے وہ بالکل خاموش ہے. یہ صحابہ اکرام کا منحج کتب سنت سے ثابت ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے کسی صفت کے تعلق سے، یعنی فہم کے اعتبار سے، فرق نہیں کیا. کسی صحابی نے کسی صفت کے اندر فہم کے اعتبار سے فرق نہیں کیا. یہ اللہ رب العزت کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت ذات اور ایک صفت فعل. صفت ذات وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسے اس کا حی اور قیوم ہونا، یہ اس کی صفت ذات ہے. اور صفت فعل وہ صفت جو اللہ رب العزت کے افعال پر دلالت کرتی ہے، جیسے اس کا مارنا اور زندہ کرنا، خلق پیدا کرنا، روزی دینا، یہ صفات افعال ہیں. تو خاص صفت ذات ہو یا صفت فعل ہو، صحابہ کرام میں سے کسی نے ان صفات کے فہم کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا، اور ان دونوں صفات میں فہم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا. انہوں نے اللہ رب العزت کی تمام صفات کو جو کتاب و سنت میں موجود تھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دی، اور ثابت بھی باعتبار ازل کے تھی کہ وہ تمام صفات ازلی ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کے کوئی حدود نہیں، اس طرح اس کی صفات بھی ازلی ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں. جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی ہر صفت بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, جس کا معنی یہ جیسے خالق اللہ تعالی نے جب کوئی خلق پیدا کی وہ تب خالق نہیں بنا, وہ ہمیشہ سے خالق ہے. یہ نہیں کہ جب مخلوق پیدا کی تو خالق بنا, اور یہ نہیں کہ جب مرزوق آیا تو وہ رازق بنا, اور یہ نہیں کہ جب اس نے کسی کو مارا تو وہ ممید بنا. نہیں, اس کی یہ تمام صفات اس کی ذات کی طرح ازلی اور قدیم ہے. پہلے صحابہ کرام نے تمام صفات کو ازلی مانتے ہوئے اللہ کے لیے ثابت کیا, خواہ وہ صفت علم ہو, صفت قدرت ہو, صفت حیات ہو, صفت ارادہ ہو, صفت سمع ہو, صفت بصر ہو, صفت کلام ہو, صفت جلال ہو, صفت اکرام ہو, صفت جود یعنی سخاوت ہو, صفت انعام ہو, انعام کرنا نعمت دینا, صفت عز ہو, عزت, صفت عظمت ہو. یہ تمام صفات جو اللہ کی ثابت ہے, صحابہ اکرام ان کو ثابت کیا اور ان تمام صفات کو ایک ہی سیاق میں رکھا اور کسی صفت میں فرق نہیں کیا. اس سے صاحب کتاب کا شیخ حافظہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ طائفہ اشعریہ جو امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں, حالانکہ ان کے پیروکار نہیں ہیں, ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ امام اشعری کا یہ عقیدہ پہلے تھا جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں, لیکن آج یہ لوگ بالخصوص احناف اپنے آپ کو اشعری ہی کہتے ہیں, اور جس عقیدے سے وہ رجوع کر چکے اسی عقیدے پر قائم. حالانکہ انہوں نے صاف اپنی کتاب الابانہ میں لکھا کہ میں آج کے بعد امام احمد بن حنبل عقیدے پر ہوں, لیکن افسوس یہ لوگ ان کی اس آخری بات کو نہیں لے رہے, اور جو ان کا عقیدہ مشکوک و مشبو ہے اور جس سے وہ خود طائب ہو چکے اسی عقیدے پر قائم. اور یہاں عجیب تماشا یہ بھی ہے کہ پورے احکام اور حلال و حرام میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار, اور امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے وہ عین منہج اصحاب رسول کے مطابق ہے جو انہوں نے خود اپنی قلم سے لکھا, اسے نہیں مانتے. یعنی عقائد کے بعد میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار نہیں بنتے بلکہ حلال و حرام میں بن جاتے, اور عقیدہ کے بعد میں امام اشعری کے پیروکار بنتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ حلال و حرام امام ابو حنیفہ کی کتاب بھی کوئی نہیں, اور جتنے مسائل ان کی طرف منسوب ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کی سند ساتھ نہیں, لیکن اس کو اس طرح اپنے دامن سے چمٹائے بیٹھے ہیں کہ بعض متعصب یہ کہتے ہیں کہ فلانا تو ربنا اعداد رمل علامت رد قول ابی حنیفہ, کہ جو امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو رد کر دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو. حالانکہ ان کے ان اقوال میں سے کوئی قول سند سے ثابت ہی نہیں, اور جو عقیدے کی کتاب انہوں نے خود لکھی اور بہترین سند موجود ہے اور وہ عقیدہ بالکل صحابہ کرام کے منہ کے مطابق ہے اس کو نہیں لیتے, اور عقیدے کے بعد میں اپنے آپ کو اشعری قرار دیتے ہیں اور امام اشعری کا وہ عقیدہ لیتے ہیں جسے وہ رجوع کر چکے, اور آخری عمر میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں عقیدے کے بعد میں منہج احمد بن حنبل قائم ہوں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو صاحب کتاب کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان صفات میں سے کسی صفت میں فرق نہیں کیا. اشاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات جن میں علم, قدرت, حیات, ارادہ, سمع, بصر اور کلام ہے, یہ صفات بغیر تعویل کے ان پر ایمان لاؤ, اور باقی تمام صفات میں وہ تعویل کرتے. اب صحابہ نے یہ فرق کیا, انہوں نے تو ان تمام صفات کو ایک ہی سیاق میں رکھا, تمام صفات کو اللہ کے پیغمبر سے سنا اور ان تمام صفات کو ایک ہی سیاق میں رکھا, اور کوئی فرق نہیں کیا کہ ان صفات کو بلا تعویل مانا اور ان صفات میں تعویل کر کے مانا. یہ صحابہ کے منج میں ایسا کوئی فرق نہیں. جیسے اللہ رب العزت دو صفت, ایک صفت وجہ جس کا معنی چہرہ اور ایک صفت ید جس کا معنی ہاتھ, اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اور وجہ اور ید کا جو فصیح عربی میں جو معنی ہے اس معنی کے ساتھ صحابہ ایمان لائے اور کسی صفت کی تعویل نہیں کی. تو یہ صحابہ کرام کا منحج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تمام نصوص صفات کو اللہ کے پیغمبر سے سنا اور ان پر ایمان لائے ایک ہی سیاق کے ساتھ, تمام صفات پر کسی صفت میں فرق نہیں کیا, خواب و صفت ذات ہو خواب و صفت فعل ہو, انہوں نے تمام صفات کو اصلی منع اور ان پر ایمان لیا, ان کے معنی کو وہ سمجھتے تھے, لہذا انہوں نے کسی صفت کا معنی اللہ کے پیغمبر سے نہیں پوچھا اور کسی صفت کی تعویل نہیں کی اور کسی صفت کی کیفیت کے درمیان نہیں ہوئے, بلکہ اس تعلق سے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی. اب صفت وجہ اور صفت ید, وجہ ان کا معنی چہرہ اور ید ان کا معنی ہاتھ, کسی منع کے ساتھ وہ ایمان لائے, اور جو ایک مرض مشبوہین کے ذہن میں تھا کہ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے, ہمارا بھی ہاتھ ہے ہمارا بھی چہرہ ہے, اگر ہم اللہ کے لیے ایمان لیں تشبیہ لازم آئے گی, حالانکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات اللہ کے لیے ثابت ہے اور کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے, جب تشبیہ کی نفی کر دی تو پھر تشبیہ کا محذور باقی کہاں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات پر ایمان لائے بغیر تشبیہ کے, اور اللہ رب العزت سے انہوں نے صفات نفس کی نفی کی بغیر تعدیل کی, یعنی جن صفات کو اللہ سے انہوں نے الگ کیا تو اس طرح الگ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور صفات سے معطل نہیں کیا, جس طرح چہمیہ کا موقف ہے, اور جن صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا تو اس طرح ثابت کیا کہ ان صفات اللہ رب العزت کو جو خالق کائنات ہے مخلوقات تشبیہ نہیں دی, تو ان کے اس بات میں تشبیہ نہیں ہے اور ان کی تنزیہ میں تعطیل نہیں ہے. جو معطلہ اور جہمیہ ہیں ان کی تنزیہ میں تعطیل ہے, اور جو مشبہ ہیں ان کے اس بات میں تشبیہ ہے, اور جو منہج اہل السنہ ہے جو منہج وسط ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں جو صفات کمال ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں بغیر تشبیہ کے, اور جو صفات نقص ہیں صفات عیب ہیں ان کی اللہ سے نفی ہے بغیر تعطیل کے. تو نفی بغیر تعطیل کے ہے اور اس بات بغیر تشبیہ کے ہے, یہ وہ صحابہ کرام کا باقیدہ منحج ہے جس پر وہ پوری زندگی قائم رہے, اس منحج کو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے حاصل کیا, یہ منحج حق ہے. صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی کسی صفت کی تعویل کے دفعہ نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے تمام صحابہ نے تقریباً تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے, اس بات پر قائم تھے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو بالکل اسی طرح جاری کرو اور بیان کرو جس طرح وارد ہوئی ہیں, جس طرح وہ صفات وارد ہوئی ہیں اسی طرح ان صفات کو جاری کرو, اسی طرح ان صفات کو مانو, اسی طرح ان کو پڑھو, اسی طرح ان کو پیش کرو اور کسی صفت میں تعویل نہ کرو. ولم یکن عند احد منهم ما یستدل به علی وحدانیت اللہ تعالی واثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوا کتاب اللہ. بتائیے صحابہ کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات اور اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے اس بات کے لیے کیا دلیل تھی؟ کوئی دلیل نہیں تھی سوائے کتاب و سنت کے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. بلا حفاظ منهم شیئن من الطرق الکلامیہ ولا مساعد الفلسفہ. بتائیے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے بات کے لیے کوئی علم کلام کے طرق کو پہچانا یا مسائل فلسفہ کو اپنایا؟ یعنی انہیں ان دو چیزوں پر ایمان لانے کے لیے اور ان دو چیزوں کے اس بات کے لیے کیا علم کلام کا سہارا لیا, کیا علم فلسفہ کا سہارا لیا, عقلیات کا سہارا لیا؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو سب سے اٹل عقیدہ ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا اثبات جو انتہائی ٹھوس عقیدہ ہے, ان دو چیزوں کو انہوں نے کتاب اللہ سے لیا, اور ان چیزوں کے اثبات کے لیے علم کلام کے طرق اور فلسفہ کے مسائل کا سہارا نہیں لیا. تو اصل صحابہ یعنی صاحب کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جب ان اہم مسائل میں ان کا مسند کتاب اللہ ہے, صفات کے اس بات میں جو محض صحابہ کرام کا تھا اس میں ان کا مستند کتاب و سنت ہے. فوضاء الصحابہ رضی اللہ عنہم علی ھذا, تمام صحابہ کا زمانہ اسی منحج پر قائم رہا, اسی منحج پر گزرا. الا ان حدث فی زمن القول بالقدر، ہاں صحابہ کے دور کے آخر میں ایک فرقہ پیدا ہوا، فرقہ قدریہ، جنہوں نے تقدیر میں کلام کیا. انہوں نے کہا کہ ان الامر انا تھا، کہ یہ سارا معاملہ مستانف ہے، یہ سارا معاملہ مستانف ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ عمل کی اپنی ایجاد ہے. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے عمل کی خبر کب ہوتی؟ جب انسان کو کر لیتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو اس کی نماز کی خبر ہوتی، حالانکہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تمام خلائق کی تقدیر لکھی، اچھی ہو بری ہو، جیسا کہ کتب سنت سے یہ بات ثابت ہے. تو قدریہ یہ کلام کیا کہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ انسان ہر عمل اور کائنات کی ہر حرکت مستانف ہے، اور جب وہ ظہور میں آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہوتی ہے. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو وقوع سے پہلے جانتا ہے اور اس نے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قدریہ فرقہ صحابہ کے دور کے آخر میں پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کوئی تقدیر نہیں بنائی، بلکہ ہم بندے ایک عمل کرتے ہیں اور کائنات میں کوئی تعین رونما ہوتا ہے اور کوئی تصرف ظاہر ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. مقصد یہ کہ صحابہ کا پورا دور ایک منہج صافی پر قائم تھا، اور آخری دور میں یہ طائفہ قدریہ پیدا ہوا، اور پھر طوائف کا ظہور جو ہے وہ شروع ہوا.
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تقریباً ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ منگل یہیں سے درس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.